فائدے میں سیکھتے ہیں کہ پس جس قدر آیات کی وہ تلاوت کرے گا اسی قدر اس کو درجات عطا فرمائے جائیں گے۔ جو لوگ دنیاوی ترقی کے واسطے تعلیم دنیا میں مصروف و مشغول ہو کر قرآن شریف کی تعلیم مبارک سے غافل ہو رہے ہیں، وہ لوگ غور کریں کہ کس قدر دولت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ خدا من تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے۔ تیسری حدیث، عشاء صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک وہ شخص کی جس کے جوف میں یعنی قلب میں قرآن شریف بالکل نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر جیسا۔ چوتھی حدیث، عشاء صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس گنی ہوتی ہے، بس فی حرف دس نیکیاں ملتی ہیں۔ پانچویں حدیث، عشاء فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور اس کو یاد کیا اور اس کے حلال بتلائے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام بتلائے ہوئے کو حرام سمجھا یعنی اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے گھر کے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ ضروری ہو چکی ہے۔ یعنی جو گناہگار بدون توبہ کے مر جانے کی وجہ سے دوزخ میں جانے کے مستحق ہو گئے ہوں ان کی نجات ہو جائے گی۔ کیوں کہ کفر اور شرک کرنے والے کی کسی طرح نجات نہ ہوگی۔ آیت مبارکہ اس شاخ میں تعالی شانو نے سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ بڑی قسم ہے، یہ ایک بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن کریم محفوظ کتاب میں درج ہے، اس کو بجز پاک لوگوں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں اور ہمیں عمل والا بناتے ہیں، یعنی کلام پاک کے ساتھ ہمارے دل کا ایسا تعلق بن جائے دل کا تعلق۔ لفظی تو بہت ہے کیونکہ جب دل کا تعلق بنتا ہے دل کبھی تحریک اٹھتی عمل کی۔ الفاظ تو ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، دل میں اترتے ہیں تو دل کے جذبات بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں دل میں اتارنے والا بنا دے۔ ابھی ایک حدیث اس میں پڑھی جس کا مفہوم یہ کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، بلکہ سوار سوار کے پڑھا جیسا دنیا میں سوار سوار کے پڑھتا تھا۔ تیرا آخری درجہ کہاں؟ جہاں تیرا قرآن ختم ہو۔ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے تھے کہ علماء محققین کی تحقیق ہے، محققین کی تحقیق ہے کہ اس دن حافظ کی زبان پر اتنا ہی قرآن جاری ہوگا جتنے پر اس کا عمل ہوگا، جو اس کے دل میں ہوگا۔ اتنا آسان نہیں ہے، وہ دنیا میں بے رکے پڑھتا چلا جائے لیکن وہاں جاری نہیں ہوگا۔ اسی زمن میں حضرت فرمایا کرتے تھے، بات اللہ کرے کہ ہمارے بھی دلوں میں اتر جائے، اس دنیا کا دستور ہے اس زبان کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہے، کبھی یہ زبان دل کی بات کہہ دیتی ہے اور کبھی یہ دل کی بات چھپا دیتی ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ دل کے اندر جو ہے وہ زبان ظاہر کبھی کرتی ہے کبھی نہیں کرتی ہے۔ اسی پر فرماتے تھے کہ قبر کے تین سوال آج جس سے پوچھا مسلمان بتا دے گا، کیوں جی مسلمان با عمل یا بے عمل سب بتا دیں گے۔ فرماتے تھے گلی کے ایک کونے سے شروع اور پورا شہر پھر جاؤ مسلمانوں کا، سب بتا دیں گے۔ ان تینوں سوالوں کا جواب تیرا رب کون ہے، کیوں جی سب کہیں گے نا۔ دین کیا ہے تیرا، ہاں سب کہیں گے اسلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا جائے گا سب جواب دے دیں گے، یہاں پر سب جواب دے دیں گے مسلمان۔ امتحان کے پرچے میں آ جائے تو بچہ بھی لکھ دے گا جلدی جلدی سے سارے کے سارے، کیوں جی سمجھ کے یہ قبر میں آسان نہیں ہوگا جی۔ یہاں کہہ رہا ہے قبر میں آسان نہیں، اس کو یہی فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد اس زبان کا کنیکشن ہو جائے گا کس کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ یہاں کنیکشن نہیں ہے، یہ کبھی دل کی بات کہہ دیتی ہے کبھی دل کی بات چھپا دیتی ہے زبان، لیکن مرنے کے بعد اس زبان کا کنیکشن ہو جائے گا دل کے ساتھ، جو دل میں ہے وہی کہہ پائے گی، جو نہیں ہے وہ نہیں کہہ پائے گی۔ جی اسی پر اگلی بات فرمائی، یہ حافظ قرآن والی اللہ ہمیں دلوں کی اصلاح کی فکر نصیب فرما دے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جان لو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو گئی، اور اس میں بگاڑ آ گیا تو پورے جسم میں بگاڑ آ گیا، اور جان لو کہ یہ دل ہے۔ میں نے یہ بات کہہ دی آپ نے سن لی، کہنا بھی آسان اور سننا بھی آسان، لیکن اصل دل میں اتارنا ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے۔ یعنی ہمارے کانوں میں یہ آوازیں پڑتی رہتی ہیں لیکن دلوں میں تحریک نہیں اٹھتی، کیوں؟ دل کی استعداد جو ہے وہ کمزور ہو گئی، دلوں کی استعداد کیا ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ اگر دل بیدار ہو اور دل تندرست ہو، توانا ہو، زندہ ہو، تو پھر دل میں تحریک ہے، پھر عمل کرنے کی تحریک ہے دل کے اندر سے۔ اور دل ہی مر جائے، جیسے مردے کے اندر کوئی تحریک ہی نہیں ہے، اس کے اندر سے تحریک نہیں ہے، پھر یا کمزور ہو جائے، جیسے بیماری کے غلبے سے آدمی کمزور ہو جائے، بے ہمت پڑا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے لیکن جسم میں ہمت نہیں، کیوں؟ بیماری نے لاغر کر دیا۔ تو دل بھی جب بیمار ہو کے لاغر ہو جاتا ہے تو پھر بھی تحریک نہیں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے، ہر کوئی اپنے اندر جھانکے تو اپنا اندازہ خود کر سکتا ہے. جی ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے اپنے اندر کو اگر وہ غور کرے. ہر وقت ہر شخص کے اندر ایک جنگ جاری ہے. ایک طرف نفسانی تقاضے ابھرتے ہیں, نفس مچلتا ہے, تقاضے کرتا ہے, منفی جذبات ابھرتے ہیں. ایک طرف پاکیزہ تقاضے ہیں, پاکیزہ جذبات ابھرتے ہیں, اور دونوں میں جنگ جاری ہے, کوئی اس سے خالی نہیں ہے. اللہ نے یہ دونوں جذبات ہر انسان کے اندر رکھے ہیں. الحمہ فجورہ بدلہ, فجور بھی رکھا ہے, تقویٰ بھی رکھا ہے. اور جب تک انسان زندہ ہے دونوں رہیں گے, اور دونوں کا مقابلہ چلتا رہے گا. نیک آدمی بھی کتنا ہی نیک بن جائے اس کے اندر بھی منفی جذبات ابھریں گے. ہاں چونکہ اس کے اندر جو ہے نیکی کی قوت غالب ہے, تقویٰ کی قوت غالب ہے, تو ان منفی جذبات کو دبا لے گا آسانی کے ساتھ, ابھریں گے. جھلکیاں آئیں گی, یہ نہیں ہو سکتا کہ جھلکیاں نہ آئیں. اسی طریقے سے کتنا بھی آدمی گناہگار ہو جائے اور گناہوں میں اتنا لت پت ہو جائے کہ ظاہری طور پر کوئی اس کے اندر استعداد نظر آئے خیر کی, اس کے اندر بھی خیر کی قوت رہے گی اور وہ بھی ابھرے گی, ابھرنے کی کوشش کرے گی. وہ علیحدہ بات ہے کہ چونکہ شر کی قوت اور منفی قوت اتنے غالب ہو چکی ہے کہ اس کی سنوائی نہیں ہے, لیکن یہ واسطہ ہر ایک کو پڑتا ہے. ہر آدمی غور کرے اپنے اندر جھانکے تو اچھی طرح محسوس کرے گا کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ خیر کا کام ہے اختیار کرنا چاہیے, شریعت مطہرہ پر چلنا چاہیے, سنت طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے, دینی زندگیوں کو اختیار کرنا چاہیے, لیکن نفس غالب آ جاتا ہے اور بے ہمت ہو جاتا ہے. پتا ہوتا ہے ایسے ہی جب غلط عادتیں راسخ ہو جاتی ہیں تو پتا ہوتا ہے غلط ہے, جانتا ہے کہ غلط ہے, جانتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن بے ہمت ہو جاتا ہے, چھوڑنا مشکل. اللہ ہمارے دلوں کی کامل اصلاح فرما دے. دل کی اصلاح یہی ہے, دل کا تصفیہ یہی ہے, نفس کا تزکیہ یہی ہے کہ منفی قوت پر قابو پانا آ جائے, منفی جذبات کو قابو کرنا آ جائے, منفی قوتوں کو زیر کرنا آ جائے, یعنی اپنے اندر ایسی روحانی استعداد کا حاصل کرنا کہ جب ٹکر لگے شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, بھوپال میں گزرے ہیں, ان کا تذکرہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے صحبت اہل دل کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا ہے ان کے، وہ فرماتے تھے جب ٹکر لگتی پھر پتہ چلتا کہ دین جرمنی ہے کہ جاپانی ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے جو مروجہ اصلاحات ہوتی ہیں سمجھانے کے ان کو استعمال کر پاتے ہیں، یہ نہیں کہ دین جرمن سے جاپان سے آیا، اس زمانے میں گاڑیاں جرمنی کی بھی جاپانی بھی، جرمنی کی گاڑیاں مضبوط اور جاپانی کمزور، تو ٹکر میں پتہ چلتا ہے نا، جو ایکسیڈنٹ کے اندر سہ جائے تو وہ مضبوط گاڑی، تو یہ اصطلاح اس لیے اس زمانے کے اعتبار سے استعمال کی، جب ٹکر لگتی پھر پتہ چلتا کہ دین جرمنی ہے کہ جاپانی، آدمی ظاہری اعتبار سے بڑا بن ٹھن کے رہتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں، جب ٹکر لگتی ہے ماحول کی، زمانے کی، سزاؤں کی، رسم و رواج کی، ہے پھر پتہ چلتا ہے، پھر کبھی کہتے کیا کریں گے بچے نہیں مان رہے، کہ جی بیوی نہیں مان کے دے رہی، جی برادری والے غالب آ گئے، غلط طریقہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، کیوں؟ اندر وہ قوت نہیں ہے، اندر وہ ہمت نہیں ہے، اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ ہمیں قوت عطا فرما دے، تو تزکیہ اسی لیے ہے، یہ دلوں کا تصفیہ اس لیے ہے کہ دل کے اندر نفس جو آلائشیں ڈالتا ہے، جو زمانے کی فضائیں آلائشیں ڈالتی ہیں، دل اللہ نے عجیب بنایا ہے، یہ ارد گرد کے ماحول کے اثرات لے لیتا ہے، یعنی ایسا یہ جاذب ہے، جذب کرتا ہے، جو اثرات جس ماحول میں رہے گا، اس لیے فرمایا گیا بکری والوں میں عاجزی مسکنت پاؤ گے، کیونکہ بکری کے اندر عاجزی مسکنت ہے، یعنی جانوروں تک کے سب اثرات لے لیتا ہے، اونٹ والوں میں کینہ پاؤ گے اور گھوڑے والوں میں فخر بڑائی پاؤ گے، اثرات لے لیتا ہے، تو سزاؤں کے اثرات، ان سزاؤں کے ان گندے غلط اثرات سے بچنے کے لیے دلوں کے اندر قوت مدافعت کی ضرورت ہے، دفع کریں اثرات، اس کے لیے تزکیہ ضروری ہے، ان نفس کی قوت کو کمزور کرنا، اللہ کرے نفس کی دشمنی کو بھی سمجھنے والے بن جائیں، اللہ جانتا ہے، اللہ والوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جتنا نفس کی دشمنی کو کھولا ہے کسی اور چیز کو نہیں، دشمن نفس ہے، جتنا نفس سے ڈرتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں ڈرتے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ اکثر یہ بات فرماتے ہیں نفس کی دشمنی کے تعلق سے، کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترتا، نہ اس کی تلوار نیام میں جاتی ہے، پھر عرض کر دوں کہ اصطلاحات اس زمانے کے اعتبار سے ضرور استعمال فرماتے ہیں جب بات ہو رہی ہے، حضرت کی ارشادات 500 ہجری کے ہیں، یعنی 545 کے جو مواعظ ملتے ہیں فیوز یزدانی میں، اس وقت چونکہ مجاہد گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور تلوار ہوتی تھی، اس لیے وہ اصطلاح استعمال کیا ہے کہ ایک مجاہد کی حالت ہوتی ہے حالت جنگ کی، ایک حالت امن کی، فرق ہوتا ہے، فوجی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ حالت جنگ ہے یا حالت امن ہے، کیا فرماتے ہیں کہ نفس سے جہاد کرنے والا گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے نہیں اترتا، نہ اس کی تلوار نیام میں جاتی ہے، یعنی حالت جنگ میں ہر وقت، ہر وقت حالت جنگ میں، یعنی اتنا یہ ظالم ہے دشمن، اس سے اتنا چکنا رہنے کی ضرورت ہے، جتنی دیر میں تلوار کو نیام سے نکالنا ہے دشمن حملہ کر دے گا، اس لیے نیام سے باہر ہے نا تلوار، یعنی اتنا خطرہ ہے کہ اتنی مہلت بھی اس کو مل گئی کہ تلوار نیام سے نکالتے وہ حملہ آور ہو جائے گا. اللہ ہمیں بھی اس کی دشمنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے ڈرایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے دعا مانگی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا، ناممکن، لیکن ہماری آپ کی قیامت تک آنے والوں کی تربیت سے دعا مانگی ہے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، کہ مجھے میرے نفس کے والے پلک جھپکنے کے بقدر بھی نہ ملو. اب بتائیں ذرا پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے جی؟ ایک سیکنڈ سے بھی بہت کم، ایک فریکشن ہے آف سیکنڈ. یعنی اتنا خطرناک یہ دشمن ہے نفس، جس کو ہم نے دوست سمجھا ہوا ہے، یہاں فرما رہے ہیں اللہ سے فریاد ہے، اللہ سے سوال ہے کہ مجھے میرے نفس کے والے اتنی دیر کے لیے بھی نہ فرمانا، یعنی وار کر جائے گا، اس کو اتنی مہلت مل گئی جتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے یہ. اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اسی لیے اللہ والے ہمیشہ ڈرتے رہے. اسے حالانکہ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو تو انہوں نے اپنے نفوس کا تزکیہ حاصل کر لیا تھا، غلبہ پا لیا تھا اغلب اعتبار سے، ریاضتیں کر کے، مجاہد کر کے، اذکار اشغال کے ذریعے سے، مراقبات کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ نفس کو کیا کر دیا جائے، مغلوب کر دیا جائے. وہ کر چکے تھے، کیونکہ نظر آ رہا ہے ان کی زندگیوں کے اندر، جب نفس مغلوب ہو جاتا ہے، یہ نحیف ہو جاتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اطاعت کا راستہ کھل جاتا ہے. چونکہ ہم نے نفسوں کو مغلوب کیا نہیں، ہم کہتے ہیں ایسے لکھا ہوگا، اتنی مجاہدہ بندہ کیسے کر سکتا، لیکن اس کی زندگیاں بتا رہی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں، خیالی بات نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، 40 سال. ہمارا وضو ٹھہرتا نہیں ہے تھوڑی دیر تک، ہم اپنے پر قیاس کر لیتے ہیں، کیسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے نفس کو مغلوب کیا نہیں، ہم پر یہ حاوی ہے، ہم نے تزکیہ حاصل کیا ہی نہیں، ہم نے روحانی لذت کو چکھا ہی نہیں ہے، ہم تو مادی لذتوں سے آشنا ہیں. آج تو زمانہ ایسا مادیت کا کہ مادی سزائیں اتنی غالب ہو گئی ہیں اور مادی مزے اتنے ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو گئے کہ اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو. دن رات ہمارا انہماک اسی کے اندر ہے، کیا مرد کیا عورت، اور کیا جوان کیا بوڑھا، کیا امیر کیا غریب، اور کیا آج کا دیندار. یہی فکر غالب ہے مادی لفظ. روحانی لذتوں کو چکھا ہی نہیں ہم نے, روحانی مزوں کو چکھا ہی نہیں ہم نے, کیونکہ روحانی مزے کو چکھنے کا جو احاسہ ہے وہ دل ہے, وہ مرا ہوا ہے. بیماری کے غلبے سے میدے کے اندر بگاڑ آ جائے تو منہ کا ذائقہ کیا ہو جاتا ہے؟ صحت مند کہتا ہے بڑا مزیدار, اور بیمار کہتا ہے جی مجھے تو کچھ نہیں پتا چل رہا. صحت مند کہتا ہے لذیذ ہے, اور بیمار کیا کہتا ہے؟ بے مزہ. یہی حال ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, بارہا اس کو سن چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے میری آنکھ کی ٹھنڈک, ابھی میں نے کہا نہیں لیکن آپ سب نے کہہ دیا ہے جی, آنکھ کی ٹھنڈک. اب ذرا ہر کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور سوچے اس ٹھنڈک کو حاصل کرنے کی کبھی تمنا بھی کی ہے؟ وہ ٹھنڈک کیا چیز ہے, کبھی چاہا بھی ہے کہ ہم کیا جانیں ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ ہم کیا جانیں وہ ٹھنڈک کیا چیز ہے, اس کی لذت کیا ہے, اس کا مزہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر سے پوچھیے کہ وہ ٹھنڈک کیا چیز ہے. کہ ایسا انہماک نماز کے اندر کے کھڑے 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 پاؤں ورم کر جاتے, گھنٹوں کھڑے گھنٹوں گھنٹے, ایک گھنٹے میں پاؤں گرم نہیں آئے گا, گھنٹوں کھڑے. ایسی وہ لذت اور ایسا وہ سرور. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مفہوم ہے کہ بعض اوقات تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ مجھے خدشہ ہوتا ہے کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی. میں آپ کے پاؤں مبارک کو تھوڑا سا ہلاتی تو جنبش سے دادا ہوتا کہ نہیں آج ہم بھول گئے. یہ رات کی لذت جو ہے ہم تو بھول گئے, فجر کی نماز ہی پڑھنی مشکل ہو گئی آج تو جی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مشہور یہ ہے, ایک نہیں اس کو دیکھنے والے اس زمانے میں اتنے لوگ ہیں, کتنوں نے اس کو روایت کیا. آپ کے پڑوس کا ایک بچہ ایک دفعہ کہنے لگا اپنے والد سے کہ رات کو یہ سات کے مکان کی چھت پر ایک ستون ہوتا تھا, ایک ستون اب نظر نہیں آ رہا جی. باپ نے کہا بیٹا وہ ستون کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کو کھڑے ہوتے تھے, ان کا وصال ہو گیا. ستون کی مشابہت کیا ہے, کتنا لمبا قیام ہوتا ہو, وہ کیسا بے حرکت. ہم کیا جانے رہتے ہیں. اسی لیے ایک واقعہ نہیں ہے, ایک واقعہ نہیں ہے, ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں آپ عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے آپ کو اکیلے کو چھوڑ کر نکلا، حالت قیام میں نماز میں، اور رات میں کئی دفعہ آ کے جھانکا تو ویسے پایا آپ کو صبح تک۔ اچھا پھر یہ عادت پڑی کیسے؟ اس کی بھی کئی روایات ہیں، یعنی پہلے معمول نہیں تھا، ساری رات جاگنے کا معمول 40 سال تو پھر گزرا نا، لیکن پہلے نہیں تھا، تہجد کا اہتمام تو تھا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے امت کے اندر ایک زمانہ گزرا ہے کہ اس کی عام عادت تھی۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے تہجد مختلف اوقات میں رات کو پڑھی، کبھی شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی اخیر شب میں، تاکہ سب کو جس وقت پڑھے اس کو سنت کا ثواب مل جائے۔ تو آپ کا معمول بھی ایسے ہی رہا، کبھی شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی اخیر شب میں۔ ایک دفعہ آپ جا رہے تو راستے میں کچھ عورتیں کھڑی، ایک بڑھیا کہنے لگی اپنی ساتھنوں کے ساتھ کہ یہ وہ شخص ہے ساری رات سوتے ہی نہیں، ساری رات یہ آپ کے کان میں یہ بات پڑی کہ اچھا میرے تعلق سے ایسا گمان ہے ان کا، میرے تعلق سے ایسا گمان ہے۔ تو آج کے بعد میں نے بھی ارادہ کر لیا نہیں سوؤں گا، پھر 40 سال گزار دیے گا۔ اس کا گمان کیوں ہوا؟ اللہ میں جو پہلے میں نے عرض کیا نا کہ کبھی اس نے آواز سنی ہوگی قرآن کی تلاوت کی شروع شب میں، کبھی اس نے درمیان میں، کبھی اخیر شب میں، مختلف اوقات میں جو نفل پڑے ہوں گے، تو اس پر اس نے قیاس کر لیا، گمان کر لیا۔ اس کے گمان پر آپ کے دل کے اندر اللہ نے آپ کو قوت عطا فرما دی تھی۔ فکر کے اب ہم کرنے سے ہم ان لذتوں سے نہ آشنا ہو گئے، کیونکہ ان لذتوں کو چکھنے کا آلہ ہمارا کیا ہو گیا ہے؟ بے حس ہو گیا ہے۔ بس اسی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب دل بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر ایسی استعداد آ جاتی ہے کہ شریعت مطہرہ کا ہر حکم آسان ہو جاتا ہے۔ جی چاہنے لگتا ہے، پھر نفس کے ہیلے بہانے نہیں چلتے، کیا کرے جی، مجبوری ہے جی، زمانہ ایسا ہے، سزائیں ایسی ہیں، اس انوائرمنٹ کے اندر کیسے چلیں، کیا کریں، یہ نفس کے ہیلے بہانے پھر نہیں چلتے۔ پھر اس کے اندر ایسی قوت ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ اس کو ایسی مرغوب ہو جاتی ہے، ایسی محبوب ہو جاتی ہے کہ جس رخ سے دیکھتا ہے اس کو حسین و جمیل نظر آتی ہے، ہر حکم کو جی چاہتا ہے، جو کرنے والا ہے اس کو کرنے والا بنتا ہے، اور جس سے روکا گیا اس سے رک جاتا ہے۔ آج ہمارا دین پر چلنا جو ہے وہ ہماری اپنے نفس کے تابع ہو گیا ہے، کچھ چیزیں لے لی، ہر ایک نے اپنے نفس کی سہولت کے ساتھ ہر کوئی سوچ لے، اور ہمیں نفس گرین سگنل دے دیتا ہے کہ تو بڑا بڑا دیندار ہے۔ وہی دو چار چیزیں ہر ایک نے اپنی مرضی کی لے لی اور مطمئن ہو گئے، دو چار بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے، مطمئن ہو گئے۔ جب کبھی کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو نفس فوراً ابھر کے کہتا ہے تو یہ کر رہا ہے، تو یہ کر رہا، جو کر رہا ہے اور جو نہیں کر رہا۔
جن گناہوں کو نہیں کر رہا اس کی طرف جو ہے نا یہ تحریک فوراً اٹھاتا ہے کہ دیکھ تو یہ نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہا اور کتنا کچھ کر رہا. دن رات کے قصے ہر ایک اپنے اندر جھانکے تھے. جن کے دلوں کے اندر احساس بیدار ہو جاتا ہے وہ تو پھر خود آ کے تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر سمجھ میں نہیں آتی, گناہوں کے تقاضے اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے. جی نگاہوں کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایس ایم ایس آتے ہیں, ای میل آتی ہے, خط آتے ہیں, بالمشافہ آ کے کہتے ہیں کچھ بتائیں جی. بدنگاہی سے بچنے کو کچھ بتائیں جی. کبھی کراچی کے سفر میں پہلے بھی ذکر کیا, ایک خاتون کا پرچہ آیا کہ بدنگاہی سے بچ نہیں پا رہی دیندار گھرانے کی, دیندار گھرانے کی. یہ دینداری کہیں گے نا, جن کے اندر حیا کی رمق ہے انہی کو تشویش ہے نا, یہ بے حیا تو نہیں کہے گا نا. میں جو عرض کر رہا ہوں یہ تشویش کن کو ہے جن کے اندر حیا کی رمق ہے, جن کے دین کی رمق ہے آج پریشان ہے اس بات سے. یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ ایک غلط چیز ہے, کبھی ہے, گندا فعل ہے, قابو پانا مجھے. کیوں جی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اندر کے بریک فیل ہو گئے, اندر کے بریک فیل ہو گئے, بریک لگتی نہیں ہے. نفس کا تقاضا ابھرتا ہے ابھرتا ہے, اللہ نے آنکھ کو جو پردے دیے ہیں یہ گرانے مشکل ہو گئے. کیوں جی؟ ہر آنکھ کو دیے ہیں نا پردے. حکم بھی ہے ایمان والوں سے, ایمان والیوں سے, دونوں سے ہے, دونوں کو یکساں حکم ہے. ایمان والوں کو بھی ہے کہ گرا دو پردے. کیوں جی؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں, یہی ہے نا. ایمان والیوں سے بھی کہا جا رہا ہے لیکن بریک فیل ہو گئے. یعنی وہ قوت ارادی, اس کے اندر قوت کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی, نہیں رک. اور جب میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں اسی طبقے سے, بے حیا کی بات نہیں, کہتے ہیں بے حیا حیا نہیں جو چاہے کرے, جس کو حیا نہیں تو جو چاہے کرے. یہ تو حیا دار کے لیے, دیندار کے لیے جس کے اندر رمق ہے, ان سے میں سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ اگر نفس یہ گندا تقاضا کرے بد نگاہی کا, ہے وہ والدین بیٹھے ہوئے ہو, کیوں جی ہوگی ضرورت ہوگی بے بسی جی؟ حیادار کی بات کر رہا ہوں, ہوگی بے بسی تو بس میں تو ہے, ہے یا نہیں بے بس میں؟ والدین بیٹھے ہوئے ہوں اور جس کے اندر حیا کی رمق ہے اور نفس یہ گندا تقاضا کرے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے مواقع بھی ہو, پھر ہی تقاضا کرے گا نا بھی, جب موقع ہوگا پھر تقاضا کرے گا نا. اب یہ تقاضا بھی کر رہا ہے اور سامنے بیٹھے ہیں والدین, ہے بے بسی؟ اب بالکل بس میں,
کیوں جی؟ کریں گے تقاضا پورا اس کا؟ کبھی نہیں.
استاد بیٹھا ہوا ہو تو استاد کی موجودگی کے اندر نفس ابھرے گا لیکن دبا دیں گے. کیوں جی؟ آسانی کے ساتھ جی. شیخ جن سے محبت بھی اور عقیدت بھی ہو ان کی موجودگی میں اگر یہ ابھرے نفس کا یہ تقاضا تو آسانی کے ساتھ اس کو کیا کریں گے؟ دبا دیں گے. چلو شیخ تو بڑی بات ہے, استاد بڑی بات ہے, والدین بڑی بات ہے, کوئی دیندار دوست بھی بیٹھا تو پھر بھی دبا دیں گے تقاضے کو. نہیں جی, حیدار کی بات کر رہا ہوں. دیندار دوست بھی پاس بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کے تقاضے کو ہم نفس کے دبا دیں گے. تو بے بسی تو نہ ہوئی نا. یعنی عجیب بات ہے کہ والدین دیکھ رہے ہیں, استاد دیکھ رہا اور شیخ دیکھ رہا, ایک ساتھی ہمارا دیکھ رہا, تو نفس کی اس قوت کو ہم دبا دیتے ہیں, منفی جذبے پر قابو پا لیتے ہیں. لیکن وہ اللہ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا, جو ہمارے دل کے اندر بھی جھانک رہا, جو آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آنکھ کی خیانت کیا ہے؟ کیا کسی نے کہا کان آنکھیوں سے؟ کان آنکھیاں کیا ہے؟ اندر روگ ہے, اندر میں یہ روگ ہے, یہ روگ ہی ہے نا. اب دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی دیندار ہے روگ والا ظاہری طور پر, اندر گندا تکالا اٹھا, اب یوں تو نہیں کرے گا, کرے گا پھر کیا ہوگا؟ آنکھ کے گوشے سے دیکھ لے گا. کیوں جی؟ ہے یا نہیں یہ آنکھ کی خیالات؟ کہ اس مجمع کو نہیں پتا چلا آنکھ نے اندر کے گوشے سے. تو اللہ پاک اعلانیہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے دیکھا نہیں لیکن میں نے دیکھ لیا. اس خیانت کو اللہ نے دیکھ لیا. اب اس خیانت جو کی آنکھ نے گوشے سے, اس کے بعد جو دل نے گندے مزے لینے شروع کیے نا, تو اللہ فرماتے وہ بھی جانتا ہوں. تو یہ احساس بیدار کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے جی, زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا, لیکن دل کے اندر استحضار نہیں ہے. دل کے اندر استحضار بیدار ہو جائے وہ, اسی کا نام تزکی ہے. یہ مستقل فن ہے, نفس پر قابو پانا, نفس کے مکروں کو سمجھنا, اس کو کمزور کرنا, اس کی دشمنی کو سمجھنا, شیطان کے دعو سے بچنا, مستقل ایک فن ہے یہ. جیسے ہر فن کو سیکھنے کے لیے اس کے ماہر کی نگرانی میں تربیت حاصل کرو تو آسانی ہو جاتی ہے, اپنے طور پر مشکل ہے. اسی طریقے سے نفس کے ان مکروں کو سمجھنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے, شیطان کے اس دعوے سے بچنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے یہ مستقل فن ہے. ان کے ماہرین جو اللہ والے ہیں ان کی نگرانی میں اگر ہم محنت کریں گے تو اندر میں پھر وہ قوت ابھرے گی, وہ استعداد ملے گی, وہ قابو پانا آسان ہوگا. جب نفس کی غلامی سے نکلیں گے, خواہشات کی غلامی سے نکلیں گے, شیطان کی غلامی سے نکلیں گے, ان گندی فضاؤں کی غلامی سے نکلیں گے, تو دلوں کے اندر ایک پاکیزگی آئے گی, وہ شفافت آئے گی, وہ لطافت آئے گی, دلوں کے اندر وہ قوت ابھرے گی, وہ نورانیت آئے گی, پھر پاکیزہ جذبات جو ہے وہ دل و دماغ پر حاوی ہوں گے. پھر تنہائی کے اندر بھی نافرمانی سے بچنا آسان ہے. اس لیے اس میں اصل تقوی تنہائی کا ہے, اصل تقوی تنہائی کا ہے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس کا مفہوم ہے تقوی ہا ہونا، یہاں اشارہ کیا تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تین دفعہ ہاتھ مارا سینے کو، یہاں ہوتا ہے جب دل کے اندر تقوی آ گیا پھر اس سے حیا آتی ہے. اس لیے یہ ذکر اس لیے ہے، اللہ والوں کی صحبت اس لیے ہے، اللہ والوں کا تعلق اس لیے ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. آج تصوف کے نام سے بدتتے ہیں، وحشت ہے، کراہیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ جاہلوں نے تصوف کے نام سے غلط کام شروع کر رکھے، ان کو دیکھ کر تصوف کے نام سے ہم بدتتے ہیں. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کون سا فن ایسا ہے کہ اصل کے ساتھ نقل نہ چل رہی ہو. اگر نقل زیادہ رواج پا جائے تو اصل کا انکار کر دینا تو ناانصافی ہے نا. یہی تصوف کے ساتھ افراد تفریح. تصوف کی اصل یہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے اللہ والے ہیں انہوں نے اس کی محنت کی، دلوں کے اندر پاکیزہ جذبات کو ابھارنے کی، دلوں کے اندر اس قوت کو حاصل کرنے کی کہ منفی جذبات پر قابو پانا دے. یعنی شریعت مطہرہ جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی. مفتی صاحب نے پہلے بات فرمائی نا، جمعے سے پہلے موضوع تو چل رہا ہے قرآن کی آیت کے ذیل میں کہ کچھ تو قرآن کی آیات ہیں وحی کی شکل، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری وحی کی قسم بتائی حدیث ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اللہ ہی نے کہلوائی. کیونکہ فرما دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی خواہش سے یہ بھی ایک زمانہ فتنے کا جایا ہوا نا کہ جی میں نہیں مانتا جی قرآن کو مانتا ہوں، اور قرآن ہی بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے قرآن کو تو لکھوا دیا، کاتبین وحی کے ذریعے سے واضح فرما دیا یہ وحی وہ ہے، اور اس کے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بھی اللہ نے کہلوایا. تو شریعت مطہرہ تو نازل شدہ ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں. پھر جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا، آپ کی صحبت سے آئی، آپ کے اعمال کو دیکھا، انہوں نے اس کو نقل کر دیا، محفوظ کر دیا. پھر جنہوں نے صحابہ کو دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو موقع، اس طریقے سے اس زمانے میں اللہ نے جو ان پاکیزہ نفوس کو خاص فہم عطا فرمایا تھا، تفقہ فی الدین، خاص فقہ کے نام سے باہر لوگ چڑھتے ہیں، فقہ تو سمجھ، وہ سمجھ ہے، وہ فراست ہے جو اللہ نے دی، تو اس زمانے میں اللہ نے شریعت کو محفوظ فرما دیا. اسی زمانے ان پاکیزہ نفوس اس وقت، تو آج قیامت تک کے لیے ہمارے پاس وہ شریعت موجود ہے جو بالکل ہر لحاظ سے مکمل ہے. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے اس پوری کی پوری شریعت کو اپنانے والے بنے، یعنی ہمارے دلوں استعداد آ جائے، ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس خزانہ ہے. اللہ ان فقہاء کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اتنا آسان کر کے ایک ایک چیز کو محفوظ فرما گئے.
ہماری زندگی کا کون سا گوشہ ایسا ہے جس کے تعلق سے تفصیلی جزیات تک نہ ملیں؟ ہم پوچھتے نہیں، ہمارا مبلغ علم کیا چند باتیں سن لی، کچھ بچپن میں سن لی، کچھ بڑے ہو کے سن لی، کوئی مسجد میں آ کے سن لی، وہ بھی سننا ہمارا کیسے ہے؟ جمعے میں بھی آ جاتے ہیں، کوئی شروع میں ہو، کوئی بعد میں ہو، کوئی آخر میں آیا، کوئی دو چار باتیں سن لی، یہ مبلغ علم اسے مطمئن ہے، ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے، پھر کوئی بات سامنے آتی کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی، ہم تو سنی نہیں کبھی، اللہ نے ہمیں مکمل شریعت دی ہے، کامل دی ہے، ہر موقع کی بات ہمیں بتا دی گئی ہے، ہاں دل ایسے بن جائیں جو شریعت سے پوچھیں۔ شریعت سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے شریعت مطہرہ پر محنت کر کے ان علوم کو سیکھا ہے، اب ان سے پوچھیں، جیسے دنیاوی اعتبار سے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے جاننے والے ہیں ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، اسی طریقے سے شریعت کے جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھیں، لیکن دلوں کے اندر وہ خوب اٹھے، دلوں کے اندر وہ ہمیں طلب پیدا ہو، اس کے لیے یہ محنت ساری۔ لوگ اس لیے جاتے رہے جب دلوں کے اندر ذوق آتا رہا، دلوں کے اندر جب طلب میں کمی آئی، جیسے بھوک میں کمی آ جائے تو تشویش شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب کچھ بتاؤ، بھوک ہی نہیں لگ رہی، آج دین کی بھوک نہیں ہے، اس بھوک کو لگانے کے لیے یہ جو ذکر بتاتے ہیں اللہ والے، اس لیے بتاتے ہیں تاکہ دلوں کے اندر وہ شفافت آئے، وہ لطافت آئے، وہ پاکیزگی آئے، دلوں سے ظلمت نکلے اور دلوں کے اندر قوت ابھرے اور سچی بھوک پیدا ہو اور سچی پیاس پیدا ہو۔ تو میں اسی کے لیے تھوڑی دیر کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، یہ ذکر یہ بھی اسی لیے ہے، دل کے اندر پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے، دل کے اندر ہمت کو حاصل کرنے کی، دل کے اندر قوت کو حاصل کرنے کے لیے، جو ہمیں اللہ کی ہر عطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے ہمیں روک دے۔ تو ہمارے چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہوتی ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس کا مستقل حکم بھی ہے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سنو۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، یہی نہیں میں کہہ رہا ہوں، وضاحت پر چلو جاؤں، یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو۔ دل کو غفلت سے بیدار کرنا ہے تو دل میں کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو۔ فذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارے دل میں جو اللہ کی یاد ہوگی تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے۔ تو جس دل میں اللہ کی توجہ آ جائے، رحمت کی نظر ہوگی، نورانیت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب نورانیت آئے گی تو ظلمت نکلے گی، جب نورانیت آئے گی دل کو قوت ملے گی، دل میں اطاعت کی رغبت بڑھے گی، دل میں نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت آئے گی۔ تو ایک علاج یہ بھی ہے، فرماتے ہیں وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، تبتل کے ساتھ، تنہائی میں، اکیلے ہو، خالی ہو کر۔ یعنی تنہائی میں اپنے دل میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. اللہ کا نام کیا ہے, اسم کیا ہے؟ اللہ.
فتبارک اسم ربی کا, فرمارے متبرک نام ہے
یہ اسم جو ہے, یہ کیا ہے؟
تبرک.
اس کا تبرک منصوص ہو گیا ہے کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فتبارک اسم ربی کا, کہ رب کا نام کیا ہے؟
متبرک ہے.
اس مبارک نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں, یہ ذکر ہے ہمارا کہ دل کے اندر اللہ کا مبارک نام رچا لیں بسا لیں, دل میں برکت آ جائے گی. اس کو دل پر نقش کر لیں, اس کو دل پر لکھ لیں. اس لیے ہمارے یہاں تصور کا ذکر ہے, یہ یعنی تصور کر کے دل پر لکھ لیں. لفظ کیا؟ اللہ. یہ آنکھیں بند کرنا جو ہے یہ وقتی ضرورت ہے تاکہ توجہ دل پر آ جائے. آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ, خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے, یا تصور کے قلم سے لکھ لو اللہ, اور پھر دل میں اسی کی تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کریں اتنی کریں اتنی کریں کہ جس کا نام لے رہے, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمیں ہر وقت رہنے لگے. ہمارے رگ رگ ریشے میں یہ دھیان خیال سما جائے, پھر ہر وقت اس سے حیا آئے گی تنہائیوں کے اندر بھی. کیونکہ ذکر سے مذکور کی طرف توجہ رہنے لگے گی, اسم سے مسمع کی طرف. تو یہ ایک مشق ہے, اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کریں گے اس کی ہم, اور یہ اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے, دل میں پاکیزگی اور دل میں وہ قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو ابھی آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کر کے کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ, خوشنما حروف کے اندر, تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں لفظ اللہ, اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ. ابھی تو یہاں مشق کریں گے, اصل تو ہمارا انفرادی ذکر ہے کہ تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اللہ کرے اس کو بھی اپنی ضرورت سمجھیں اور اس کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کریں, انشاءاللہ دلوں کے اندر پاکیزگی بھی آئے گی, دلوں میں ہمت اور قوت بھی آئے گی, ہر اطاعت کی رغبت بڑھے گی, ہر نافرمانی سے نفرت بڑھے گی. اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں گے اس کی جگہ. Mm.
Mm-hmm.
اللہ
یا اللہ ترقیاں عطا فرما، اپنی کمال معافت عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ شفا عطا فرما، حضرت کے مطابق ہی معززین کو اللہ پاک سب کو اپنی کمال معافت عطا فرما، یا اللہ حضرت کے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتے داروں کو، سب کو دین و دنیا کی بلائیاں اور اپنی کمال معافت عطا فرما، یا اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول منظور فرما، حاضرین مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں، جائز حاجتیں ہیں، یا اللہ قبول منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین، برحمتک اللہم.